ٹھیک ہو جاتا ہے پھر گڑبڑ ہوتا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ عملیات کے چکر میں بہت لوگ آج کل ذہنی طور پر پریشان بس ایک ہی راستہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ آپ کو کسی نے جادو کر دیا ہے, آپ کے کچھ اثرات ہیں, ناولوں کو کام ہی نہیں, چیز کی دکان ہوگی وہاں وہی تو ملے گا نا. یہی تو ہم کہتے رہتے ہیں کہ کپڑا ملے گا کپڑے والوں سے, دودھ ملے گا دودھ والوں سے, تو اللہ ملے گا اللہ والوں سے. تو اب ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ کہے گا ان شاء اللہ آپ دوا سے ٹھیک ہو جائیں گے, اور سرجن کے پاس چلے جائیں گے وہ کہے گا آپ کے لیے تو آپریشن ضروری ہے. اسی بیماری کو سرجن کہتے ہیں ضروری ہے آپریشن, اور اسی طرح سے وہ عملیات عاملوں کے پاس جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ اثر ہے. کل بھی مجھے ایک دوست ملے ہمارے گھر بلا رہے ہیں, اور میں ان کو بہت اچھے سے جانتا ہوں, لیکن وہ چیزوں کو جو بالکل نہیں مانتے تھے. ایک خاص طبقہ ہے جو صرف کتابیں پڑھ کر بیچ پہ چلنا چاہتا ہے, وہ لوگوں کا کام یہی ہے اپنے مطالب نکالنا, اپنی عقل سے دین کو سمجھنا, یہی تو گمراہی کا رکھتا ہے. حدیث مبارکہ کو کلام الہی کی تفسیر کو بزرگوں سے علماء سے سیکھا جاتا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس سے مراد کیا ہے, یہ سب سیکھا جاتا ہے بزرگوں سے علماء سے. یہ تو آواز ٹھیک ہو جاتی ہے پھر وہ غائب ہو جاتی ہے. جو اس کا وہ ہوتا ہے نا چیک, وہ لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے, لوہا ہے اس آپ کی جان چھوڑے تھے ہوتی ہے. تو بہرحال بات یہ ہوئی تھی کہ دوست ہیں ہمارے پرانے پرسوں سے جانتا ہوں, اور ان چیزوں پہ اعتقاد بھی نہیں رکھتے, حالانکہ یہ تو ہم اس کا انکار ہی کر سکتے کہ جنات نہیں, لیکن یہ کہ جنات تو ہے, جادو بھی برحق ہے, لیکن آج کل یہ چیزیں تقریباً ناپید ہیں. جنات بھی جو ہیں وہ آبادیوں میں اور ہنگاموں میں نہیں رہتے, ان کی فطرت نہیں ہے شہروں میں رہنا آبادیوں میں رہنا, گھبراتے ہیں بھاگتے ہیں, جنگل میں ویرانوں میں ناپاکیوں میں رہتے ہیں. تو پہلے زمانے میں جتنے دور دور گھر ہوتے تھے آبادی اتنی گنجان نہیں ہوتا, تو اشراتے کر لیتے تھے, لیکن عموماً یہ نہیں کہتا ہوں کہ بالکل سرے سے انکار نہیں کرتا ہوں, لیکن میں نے کئی لوگوں کو دیکھا تو نتیجہ یہی نکلا کہ وہ نفسیاتی ان کو مرے لوگوں کو کسی وجہ سے ہو جاتا ہے, عورتیں ہوں تو اس مرض کو اس گرد کے لوگ جو ہے نا وہ بڑا بڑا کر یہ دماغ میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ تمہارے اوپر کوئی اثر ہے, کوئی جادو ہے. اب وہ کل مجھے مغرب کی نماز کے بعد ملے, اس سے کہنے لگے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کروں. کیا ہو گیا اس کو؟ سروائیکل پرابلم ہوتی, گردن کی مہرج ہے, وہ اس میں مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں, کسی کے گیپ کم ہو جاتا ہے, کسی کو ٹیڑھا ہو جاتا ہے, کسی کو سیز جاتا ہے, مختلف بیماری ہیں. تو اب وہ کہنے لگے کہ یہ میں نے کہا بھائی میں ان کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دو تین اسپیشلسٹ بتائے تھے ان کو کہ آپ وہاں دکھائیے, تو انہوں نے دو تین جگہ دکھایا, وہاں تو نہیں دکھایا جہاں میں نے بتایا تھا, لیکن دکھایا ڈاکٹروں کو. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ان کو لوگوں نے جو ہے نا یہ پٹی پڑھانا شروع کر دی کہ آپ کے بیٹے پر کسی نے جادو کر دیا. اب وہ اچھے خاصے سمجھدار آدمی وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میرے بیٹے کے اوپر جادو ہے تو کوئی عامل ہو تو مجھے بتاؤ. میں نے کہا بھائی یہ جن اور جادو اگر جنات کو اتنی قدرت ہوتی کہ وہ انسان کو اتنی تکلیف پہنچاتے تو آج دنیا میں کوئی انسانی نہ زندہ رہتا. جنات تو انسان سے بھی پہلے سے موجود ہیں, تو اگر جنات کو اتنی قدرت ہوتی تو آج دنیا میں کوئی انسان زندہ نہ رہتا. جنات کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی, شیاطین ہیں وسوسے ڈالتے ہیں, جنات تھوڑا بہت ڈرا دیتے ہیں لیکن نقصان نہیں پہنچا سکتے, نقصان دینے کی طاقت نہیں ہے. ایک بچی کو بتایا کسی نے کہ ہمارے اس کے بچی کے اوپر اثر ہے جادو, تو کیا علامات بتائی کہ وہ کوئی تو باقاعدہ نظر آتا ہے. تو یاد رکھیے کہ نفسیاتی جب آدمی ہو جاتا ہے تو اس کو واقعی شکلیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. دماغ ہے نا, دماغ جب کمزور ہو جاتا ہے اور مختلف پریشانیوں کی وجہ سے ناکارا سا ہو جاتا ہے تو نفسیاتی امراض پیدا ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے ایک نفسیاتی مریض کو وہ چیزیں نظر بھی آنے لگتی ہیں. حقیقت اس کی کچھ نہیں ہوتی, تو اس کے تصورات اور خیالات کو تصویری شکل دینا, آپ تصویری شکل دینا دماغ, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو نظر گیا.
پھر انہوں نے بتایا کہ وہ تو ہم نے تو اس کے جسم کے نشان بھی دیکھے.
اب جو نفسیاتی مریض ہے وہ سوتے میں جاگتے میں اپنے آپ کو مار پیٹ بھی لیتا ہے, نقصان بھی پہنچاتا ہے,
ناخن سے
کسیٹ لیا فریج ڈال دیا تو یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ کوئی جنات ہے. اگر جن ہوگا یا جادو ہوگا کوئی ایسی چیز اس سے صادر ہوگی, کوئی ایسا فعل صادر ہوگا جو انسان کے لیے محال ہے. مثلاً آپ کسی آدمی کو دیکھیں جس طرح سے چھ انچ اوپر اٹھا ہوا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ تو کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے کہ یہ کوئی جن ہے. لیکن اگر
کسی کے جسم پر زخم ہے
آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جنات کا کام ہے.
آپ چاہیے اگر آپ کسی کو یقین نہ ہو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جائیے,
وہ آپ کو بتائیں گے کہ نفسیات کا جو مرض ہوتا ہے وہ کیسی کیسی گل کھلاتا ہے, کیسی کیسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں, اور تصورات کو حقیقی شکل مریض دے دیتا ہے. اور اس میں معاون ہوتے ہیں وہ لوگ جو بدگمانیاں پھیلاتے ہیں, اور جاہل لوگ ہوتے ہیں جو ڈراتے ہیں بے جان لوگ. میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگرچہ میرے بیان کا حصہ نہیں ہے لیکن میں اکثر لوگوں کو اس میں پریشان دیکھتا ہوں. اکثر لوگ جو ہے ملتے ہیں تو کہتے ہیں دعا کرو فلاں پہ جادو ہے, ہمارے اوپر جادو ہے, ہمارے اوپر کوئی اثرات ہے, یہ ہے. اچھے بھلے آدمیوں کو جو ہے یہ دماغ پہ پٹی لوگ پڑھا دیتے ہیں اور عملیات کے چکر میں پڑھ کے ہزاروں روپیہ لٹا دیتے ہیں اور کام تو کچھ نہیں بنتا. اگر یہ جھاڑ پھونک جائز جو ہے جو کلام پاک کی آیات سے وہ جائز ہے, جیسے میں ان کو یہی بتا رہا تھا کہ ہمارے حضرت نے کتنے برسوں ہم حضرت کے پاس رہے الحمدللہ, حضرت والا رحمت اللہ علیہ کہ ہاں کبھی یہ باتیں ہم نے کبھی دیکھی تو کہ تمہارے اوپر جن ہے جادو ہے اثرات ہے کچھ بھی. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ صحابہ کے گلے میں تعویذ نہیں ہوتے تھے, تلواریں اوڑھ کر تعویذ نہیں ہوتے تھے. یہ تو اب کمزور عقیدہ کے لوگ عقائد کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور جو ہے آدمی وسائل کا شکار ہو رہا ہے کہیں کچھ کہیں کچھ, اور یہ عملیات والے جو ہیں یہ بڑی بڑی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے. ایک عملیات والے کا اشتہار میں نے دیکھا اخبار میں, تو اس کا اشتہار تھا, بہت پرانی بات ہے اب تو میں اخبار بھی نہیں پڑھتا برسوں ہو گئے اخبار نہیں دیکھتا ہوں, تو اس وقت جو ہے وہ اس اشتہار میں دیکھا کہ ایک رات میں محبوبات کے قدموں میں اور ایک رات میں دولت مند بنیے اور ایک رات میں جوانی واپس آتے رہتے ہیں. وہ چیز یہ اخباروں میں اور کچرے کنڈیوں کی دیواروں میں پلوں کے اوپر ہر جگہ اشتہار ہے. اب تو امائیں بھی آ گئی ہیں بہت سی, پتہ نہیں کیا کیا آ گئی ہیں. تو اب میں نے جب وہ پڑھا کہ ایک رات میں دولت مند بنیے اور ایک رات میں محبوب آپ کے قدموں میں اور ایک رات میں جوانی واپس, تو میں نے مجھے شرارت سوچی, میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا آپ یہ کام کرتے ہیں کہ ہاں آپ
آزما کے دیکھیں ہم کو.
اچھا پتا اس میں لکھا ہوا ایمپریس مارکیٹ کچرا کنڈی والی گلی پیچھے ہے نا گلی اس کے, تو اس کو دیکھ کر پتا دیکھ کر مجھے شرارت ہوگی. میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا کہ بھائی آپ ایسے کر سکتے ہیں؟ ہاں. میں نے کہا بھائی پہلے آپ اپنی قسمت بدلیے, یہ کچرا کنڈی کی گلی سے نکلیے آپ, کوئی اچھی صاف ستھری جگہ چاہیے. تو ایک دم سے فون بند کر دیا. کیا یہ اتنے لوگ پریشان ہیں مطلب مجھے آپ کو ظاہر. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نسخہ میں بتایا ہے. کس کا نسخہ ہے؟ رسول کریم صادق المذکور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ, کہ جو شخص صبح و شام تین تین مرتبہ سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس,
تین دفعہ سورہ اخلاص,
تین دفعہ سورہ فلق, تین دفعہ سورہ ناس یہ پڑھ لے گا تو وہ کوئی شر اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. کوئی شر, کوئی شر کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم سے مختصر بات میں کثیر المعنی, کثیر کثیر معنی ایک جملے میں, مختصر جملے میں کثیر معنی اس کو کہتے ہیں جوامع الکلم. تو جب آپ نے فرمایا کہ کوئی شر, اس کا مطلب ہے کہ کائنات کی ہر شر اس میں شامل ہو گئی. کوئی شر اس کو, چاہے وہ جن ہو, جادو ہو, حادثہ ہو, مصیبت ہو, کچھ بھی ہو, اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اتنا سادہ اور آسان نسخہ ہمیں حضرت نے بتایا. الحمدللہ برسا برس ہر برس سے الحمدللہ ہمارا عمل ہے, صرف صبح بھی اور شام بھی, فجر بعد اور مغرب کے بعد, اس کے بعد ہم بے فکر ہیں. ہمیں تو آج تک زندگی میں کبھی نہ کوئی جن ٹکرایا ہے, نہ کوئی ہمارے اوپر اثرات ہوئے ہیں. اور میں نے جتنے کیس دیکھے جو عملیات کرنے والے ہیں, بعض ہمیں جانتے ہیں, تو ہم جو اہل حق میں سے ہیں, یہ بدعمل لوگ نہیں, ان سے تو ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں. لیکن بعض ہمارے اہل حق بھی یہ سلسلہ رکھتے ہیں عملیات کا, اور جائز بھی ہے, ناجائز نہیں ہے. لیکن انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی یہ فلاں فلاں,
ایک جگہ ہم گئے تو ان کا کچھ طریقہ تھا کہ وہ ڈنڈے کے اوپر وہ گھومتے تھے اور ڈنڈا مارتے تھے, اور وہ جو
مریض ہے اس سے سوال کرتے تھے, ہاں اب
کہاں پہنچا, اب کیا کر رہا ہے,
اب کیا کر رہا ہے وہ, یعنی جو جس کو یہ تصور ہے کہ اس کے اوپر کوئی جن سوار ہے. تو اس سارے کام میں کوئی حقیقت دکھائی تھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں تھا. اور جب تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ اس بچی کی عمر کافی ہو گئی اور شادی نہیں ہوئی. یہ بھی ایک مسئلہ, اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. بعض اوقات ماں باپ کی غلطی ہوتی ہے کہ اولاد جوان ہو جائے اور اس کا نکاح نہ کرے. کس وجہ سے نکاح نہیں کیا؟ کہ ابھی مناسب رشتہ نہیں ہوتا. اب کون سا مناسب رشتہ چاہیے؟ ہر ایک کا اپنا اپنا معیار, لڑکا ایسا ہو ویسا ہو, یا لڑکے کا رشتہ ہے تو لڑکی ایسی ہو, کوئی پڑھی لکھی مانگتا ہے, کوئی نہیں مانگتا ہے, اپنے اپنے معیار ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رشتہ آ جائے تو نکاح میں دیر نہ کرو, جلدی نکاح کرو. تین چیزوں میں جلدی کا حکم ہے کہ جب جنازہ تیار ہو فوراً دفن کر دو. دیکھو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبہ, غزوہ بدر ہے, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں, اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے اس وقت جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر پہ تشریف لاتے ہیں, تو وہ دفن بھی ہو چکی ہے. جب تشریف لائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ آپ نہ جائیے جہاد پہ, بلکہ آپ کی بیوی بیمار ہے, آپ اس کے پاس رہیں. آج ہم لوگ جو ہے 40-40 دن کے لیے سال سال بھر لگانے کے لیے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, دین کا کام ہے اور اس سے فائدے بھی ہو رہے ہیں, بہت کام ہو رہا ہے, دین پھیل رہا ہے. لیکن شریعت کی حدود کو توڑ کر دین کے کام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. مثال موجود ہے, اگر گھر میں بیوی بیمار ہے اور اس کا کوئی محرم بھی نہیں ہے, تو اس کے جو خاص مسائل ہوتے ہیں وہ شوہر نہیں دیکھ سکتا. یہ بیٹھے ہوئے ہیں امام صاحب پوچھ لیے, تو وہ اگر ہم یہ کہیں کہ سب اللہ سے ہوتا ہے, تو ہوتا تو سب اللہ ہی سے بے شک, لیکن ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دیکھیں کہ ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ نے اسباب سے جوڑا ہے نا. کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ شریف میں سجدے میں تھے, اس وقت ابو جہل کمبخت نے ظالم نے لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی. بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تھا. یہ سب تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی. غزوہ بدر کی ابھی میں بات کر رہا تھا. غزوہ بدر میں بھی کیا ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ نے نصرت کے لیے بھیجا. حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو حکم نازل کر دیتے, بس فرماتے کن اور کافر سب پس جاتے مر جاتے. لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دکھلایا کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نصرت دی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں, کیسی کیسی تکالیف. اسی لیے میں یہ کتاب بھی تقسیم کر رہا ہوں, سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, جو مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی انتہائی مختصر اور جامع. بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں کئی کئی جلدوں میں موٹی موٹی. آپ کی سیرت کا تو کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا, بڑے سے بڑا عالم بھی نہیں کر سکتا. لیکن انہوں نے چند واقعات اس کے اندر بہت مختصر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کے لکھے ہیں, جس سے ہمیں اندازہ تو ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ زندگی مکہ میں جو گزاری, کتنی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہیں, کس قدر مجاہدات ہوئے ہیں, پاپوں سے گزرے ہیں, کافروں کے ظلم و ستم سے گزرے ہیں. یہ سب کیوں ہے بھائی؟ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اسباب سے جوڑا. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو روک دیا کہ آپ ابھی نہ جائیے, آپ کی بیوی بیمار ہے, آپ ان کے پاس رہیے, آپ کو وہی ثواب, وہی اجر و ثواب, وہی نفع جو جہاد میں تھا, اب وہی نفع ان کو اپنی بیوی کے پاس ملے, ان کی دیکھ بھال میں ملے. غرض کے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کو دفنا بھی چکے, انتظار نہیں کیا. آج 10 دن لاش مردہ خانے میں پڑی رہتی ہے لوگوں. کیا بات ہے کہ بیٹا امریکہ میں ہے, وہاں سے وہ آئے گا, اس کو فلائٹ نہیں مل رہی, کبھی سیٹ نہیں مل رہی, تو لہٰذا وہ مردہ خانے میں لاش پڑی ہوئی, اور جب وہ آئے گا پھر وہ اپنے باپ کی شکل دیکھے گا. 10 سال تو اسے توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے باپ کی زندگی میں ان کی خدمت کر لیتا تو کتنی آخرت کما لیتے. میرے عزیزوں, دوستوں, بزرگوں, بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آج کل والدین کی خدمت میں اور والدین کے ادب میں انتہائی کمی ہے, انتہائی کمی ہے. اولاد جوان ہو جاتی ہے تو سمجھتی ہے کہ ماں باپ تو بالکل بیکار ہو گئے, ناکارا ہو گئے, ان کی عقل وقل رہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا. ارے دوستو, اسی کو فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت, ماں کی خدمت کرو, دنیا کہیں جا رہی ہو اس کی فکر نہ کرو, ماں کی خدمت کرنا محفوظ کرو, والدین کی خدمت کرو, باپ کی خدمت کرو, باپ کو جھڑکو نہیں, باپ کے ساتھ ادب کا معاملہ کرو, ان کی نافرمانی نہ کرو, ان کے ساتھ اکڑے نہیں. لیکن اس کی انتہائی کمی پیدا ہو چکی ہے, کیونکہ ہر آدمی عجیب اس میں مصروف ہو گیا. جب انسان جوان ہو جاتا ہے تو اس کے اندر عقل اور طاقت کا کچھ زیادہ ہی اس کے اندر غلبہ ہوتا ہے, میں کچھ ہوں, بس جس نے کہا میں کچھ ہوں وہی کچھ بھی نہیں. تو غرض یہ کہ بات جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو بتا یہ رہا تھا کہ 3 چیزوں میں جلدی کرنی چاہیے. ایک تو جنازہ جب تیار ہو جائے, اب کسی کا انتظار نہیں, کوئی باہر ہو یا ہو, بھائی اللہ کا حکم ہے کہ جہاں جس وقت, حتیٰ کہ یہ بھی حکم ہے کہ جو ہمارے ہاں رواج ہے کہ یہاں گاؤں کا کوئی آدمی انتقال کر جاتا ہے تو میت اس کے گاؤں بھیجی جاتی ہے, یہ بھی بالکل ناجائز. جہاں انتقال ہو وہیں اس کو دفنا دے جو قریبی جگہ ہے, اور جس وقت انتقال ہو جلد سے جلد اس کو کفن دفن کا انتظام کرے, غسل کر دے, اور جلد سے جلد اس کو نماز جنازہ پڑھ کر دفنا دے. یہ نہیں کہ ابھی 6 گھنٹے کے بعد جمعے کا دن ہے لوگ زیادہ ہوں گے تب ہم اب دفنائیں گے, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. مجمع کا انتظار کرنا اور کسی فلاں بلا کا انتظار کرنا کہ جب تک پورے عزیز و اقارب جمع نہ ہو جائیں گے, یہ سب ناجائز. مردے کو تکلیف دینا ہے, میت کو تکلیف دینا ہے, اس کے ساتھ ناانصافی ہے, زیادتی ہے, یہ شریعت ہے. تو فرمایا کہ جب رشتہ آ جائے تو فوراً نکاح کر دو, یہ اس میں دیر نہ کرو. مناسب رشتہ آ گیا, رشتے میں کیا چیز دیکھنی چاہیے؟ سب سے پہلی چیز دین. اگر دین ہے تو سب کچھ ہے. اور بعض لوگوں نے دین صرف اس کو سمجھ لیا ہے نماز روزے کو تسبیحات کو, تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. دین تو پورا کا پورا دین ہے، نماز روزہ بھی ہے اس میں، زکات بھی ہے، حج بھی ہے، خیرات بھی ہے، اور حج اور روزہ بھی ہے، اور اخلاقیات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، معاملات بھی ہیں، عادات بھی ہیں، یہ سب مل کر دین بنتا ہے. دین صرف نماز میں نہیں ہے، دین صرف داڑھی میں نہیں ہے، دین صرف روزے اور تسبیحات میں نہیں ہے، بلکہ دین ہے نام اپنے آپ کو پورے کا پورا اسلام کے مطابق ڈھالنے کا. تب دیکھیں تو دین دیکھو سب سے پہلے کہ بچے کا اخلاق کیسے ہے، نماز روزہ تو ہے لیکن اخلاق کیسے ہیں، معاملات کیسے ہیں، بول چال کیسی ہے، صحبت کیسی ہے، اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے اس کا، یہ دین دیکھو. اگر دیندار ہیں اور تھوڑے بہت اپنا خرچہ اٹھا سکتا ہے، نکاح کر کم کم صحیح چٹنی روٹی کھاتا ہو، لیکن دین دین دیکھو کیا ہے. اصل نسب بھی بعد میں ہے، نسب دیکھنا بھی ہے لیکن وہ بھی بعد میں ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دین. تقوا، تقوا ہو، صحبت اچھی ہو، اخلاق اچھے ہو، معاشرت اچھی ہو، یہ چیز دیکھنے کی. تو بہرحال بتا رہا تھا کہ یہاں اکثر لوگ مجھے ملتے ہیں، بھائی جہاں ملتے ہیں، آج جادو ہے، جن ہے، دعا کر دیجیے، دم کر دیجیے. میرے عزیزوں اور دوستوں، میرے حضرت نے ایک زبردست تعویذ بتلا دیا ہے، وہ ہے تقوا. تقوا ایسا تعویذ ہے کہ منتقی آدمی کے پاس نہ جن آتا ہے، نہ جادو ہوتا ہے اس کے، نہ کچھ بھی اثر نہیں ہے. متقی آدمی کیوں اثر نہیں کرتا؟ کہ سارے شر اور خیر کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. جب وہ اللہ کو راضی کیے ہوئے ہے تو وہ خالق ہے دو جہاں، اس کو ہمیشہ امن سے رکھے. من اتق اللہ عز و جل سار آمنا فی بلادہ، جہاں کہیں وہ جائے گا، جس نے تقوی اختیار کیا، جہاں بھی جائے گا امن سے رہے گا، جہاں رہے گا امن سے رہے گا. تو جس نے اللہ کو راضی کر لیا میرے دوست، اور اللہ کو راضی کرنا انتہائی آسان ہے، مشکل نہیں ہے، بس ایک کام کرنا ہے کہ ان کو ناراض نہیں کرنا. کیا کام کرنا ہے؟ کام کرنا نہیں ہے، حقیقت میں کام نہیں کرنا ہے. کام نہیں کرنے پہ ان کی دوستی اور ان کی رضا قابل ہم کو مل جاتی ہے. تو جس نے ان کو راضی رکھ کر زندگی گزاری ہے، وہ کبھی اس کو پریشانی میں، مصیبت میں ڈالیں گی کیوں ڈالیں گی؟ اس لیے جو تقوا ہے وہ سب سے بڑا تعویذ، سب سے بڑا تعویذ اور مفت کا تعویذ. کیونکہ دیکھیے جو قرات تقوا چلتا ہے اس کا خرچ بھی ہوتا ہے، مشقت بھی ہوتی ہے. گناہ کرنے مشقت ہے کہ نہیں؟ گناہ کرنے مشقت، اس میں پیسہ خرچ، اس میں دس پریشانی ہے. اور اگر نہ کرے گا چین سے بیٹھا رہے گا. تو یہ ہے سب سے بڑا تعویذ، تقوا کا تعویذ، اس کو یاد رکھیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھلا دیا نسخہ کہ تین تین دفعہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ نام، فجر بعد، مغرب بعد جو آدمی پڑھ لے گا اس کو کوئی شر نقصان نہیں پہنچائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں، حدیث پاک ہے کہ کوئی شر اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی. اس کی تفسیر میں فرما دیا ہے کسی نے، اے تکفیر کا من کل شر، ہر شر کے لیے یہ کافی ہے یہ وظیفہ. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کبھی ہم سے کوئی ذکر و اذکار اگر چھوٹ جائیں کسی مجبوری یا بیماری یا اور کسی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، تو یہ ایسا وظیفہ ہے زبردست کہ یہ تمام اذکار پہ بھاری ہے. ہاں عجیب معاملہ ہے دوستو، کیسے کیسے انعامات، کیسی کیسی دولت. لیکن ہم اس کو سمجھے تو صحیح، قیمت تو ہو ہمارے دل میں، ہم کہہ تو رہے ہیں لیکن قیمت تو ہو کہ دل میں ہمیں، بھائی اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کی کیا قیمت ہے اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ ہمارے دل میں تو ہو. تو یہ ایسی صحبتوں میں بیٹھنا اور اللہ کی محبت کی باتیں سننا اور اللہ والوں کے درمیان یا ان کے غلاموں کے درمیان بیٹھنا اور ان سے تعلق کرنا دوستو، یہ وہ صحبت ہے کہ جس صحبت میں بیٹھ کر اپنے وطن کی یاد دلائی جاتی ہے. جو وطن سے، جس وطن سے ہم آئے ہیں، ہمارا جو اصلی وطن ہے آخرت، ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور ہمیں وہیں لوٹ کر جانا ہے نا. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر ہم کو جانا ہے. جب وہاں جانا ہے، یہاں آ کر ہم اپنے آپ کو بھول گئے ہیں کہ ہم کس کے ہیں، ہمارا کوئی ہے جس کے پاس ہمیں واپس جانا ہے. ایسی صحبتوں میں بیٹھ کر وہاں کی یاد دلائی جاتی ہے، وہاں کی یاد دلائی جائے، وہاں کی محبت پیدا کی جائے، تو ان سب چیزوں کی قیمت دل میں آئے گی، تب ان نسخوں کی قیمت دل میں آئے گی. ورنہ آپ 20,000 روپیہ کا گارڈ رکھ لیں اور 10,000 روپیہ اس پہ خرچ کر دیں، کھانے پینا یہ وہ، پولیس گارڈ بھی رکھ لیں، پھر بھی آپ دیکھیں حادثات تو پھر بھی ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو یہ ایسا نسخہ ہے، تین تین دفعہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس. جو شخص یہ صبح شام پڑھ لے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو کوئی شر نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے کیا کہ اب میں نے کہا بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ آپ جن جادو اثرات ہی کہاں، جنات کو فرصت ہی نہیں ہے، وہ جنگلوں میں ہوتے ہیں، یہاں شہروں میں نہیں ہوتے. بڑی مشکل سے ان کو سمجھایا اور پھر وہ کہنے لگے کہ اچھا آپ دعا ہی کر. میں نے کہا دعا ہم کر، دعا سے بڑا ہتھیار کوئی چیز نہیں ہے، ہمارا تو سہارا دعا ہے. ہاتھ پھیلا اللہ سے، اس قادر مطلق سے مانگو، کیا نہیں ملا، ہے نا. بس یہ بتانا تھا کہ آج کل یہ چونکہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے، اثرات اور جن اور جادو، اس میں 99.1% ہم مان لیتے ہیں، لیکن 99% جو ہے یہ سب غلط ہے، من گھڑت ہوتا. آپ مجھ سے کہنے لگے کہ میرا فلاں فلاں دوست ہے، اس کی بہو نے اس کے اوپر کچھ کرا دیا. میں نے کہا بھائی میں جا رہا ہوں، میں سلام کر کے جانے لگا، کہ بیٹھو بیٹھو میرے بھائی، مجھ سے یہ باتیں نہ کرو، بالکل حرام ہے. آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اس کی بہو نے اس کو کچھ کرا دیا، آپ وہیں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کیسے معلوم؟ یہ بدگمانی ہے، یہ بدگمانیاں بہت پھیل رہی ہیں، گھروں کے اندر جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں، ساس بہو سے، خاص طور سے ساس بہو نند بھاوجوں کے اندر یہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. اور یہ عامل ظالم، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، یہ گھروں کو آگ لگا رہے ہیں، گھروں کو آگ لگ رہی ہے، ایک دوسرے سے حسد پیدا ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور ہزاروں گھر اس میں جل رہے ہیں اور ان کی دکانیں چل رہی ہیں، ہے نا. وہ کیا کر رہے ہیں کہ ارے آپ پہ تو جادو ہے، اثرات ہیں. ابھی ایک شخص آیا، ہمارے حضرت نے یہ واقعہ سنایا، انہوں نے پھر ہمارے حضرت سے تعلق کیا، تب انہوں نے ہنستے ہوئے یہ سارا واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ ہم ایک عملیات کے پاس چلے گئے، کیونکہ کاروبار ہمارا نہیں چل رہا تھا، تو اس کا اسسٹنٹ پی اے باہر بیٹھا ہوا تھا، وہ سب پوچھتے ہیں، اس اسسٹنٹ کو باہر انہوں نے جان بوجھ کے بیٹھایا ہوا تھا، اس نے سب پورا کچا کچا پوچھ لیا، نام کاروبار یہ وغیرہ. وہ کیا اچھا ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیے، کیا کام ہے آپ کو، یہ کام ہے، اچھا ٹھیک ہے لکھ لیا، نمبر آئے گا تو آپ اندر چلے جائیے. جب وہ اندر چلے گئے، ادھر سے ظالم نے پورا کچا چٹا انٹر کام تو اس کو بتا دی. اب جیسے ہی اندر گھسا، اس نے کہا اچھا کاروبار ٹھپ ہو گیا، ارے اس کو کیسے پتا چلا، ابھی تو میں نے ان کو بتایا ہی نہیں. ادھر اس نے انٹر کام پہ ساری کہانی بتا دی، کہتے کاروبار ٹھپ، ہاں ارے بھائی بڑے پہنچے ہوئے آدمی ہیں بھائی، اس کو معلوم ہو گیا، ہاں آدمی کاروبار ٹھپ. اچھا ایسا ہے کہ بھائی تم جو ہے وہ فلاں فلاں دن جو ہے فلاں فلاں قبرستان میں جاؤ، اور فلاں قبر ہوگی وہاں، ایسا ایسی قبر ٹوٹی ٹوٹی ہوگی، اس کے کنارے ایک بڑا پتھر ہوگا، اس کے نیچے دیکھنا کیا ہے. اچھا وہ کشتی پہ چلے گئے اگلے دن، اب جو قبرستان پہنچے ڈھونڈی وہ قبر، اور وہ پتھر انہوں نے اٹھایا تو اس کے نیچے ایک چھوٹے سے روئی کا گولا تھا سوٹ کا، اس میں 11 سوئیاں گھٹی ہوئی تھی، ایسی بناوٹی کرتے ہیں نا کام، یہ 11 سوئیاں اس کے اندر آؤ دیکھ کے ڈر دیں. اب جو گولا اٹھایا تو اس کے نیچے ایک پرچہ بھی رکھا ہوا تھا، پرچے پہ کیا لکھا ہوا تھا، کاروبار ٹھپ، کاروبار ٹھپ، کاروبار ٹھپ. اب تو بالکل معتقد ہو گیا اس کو کہ بھائی واقعی بالکل صحیح بات ہو گئی ہے، تو اب جو ہے اس کے چکر پہ چکر لگا رہے ہیں، اس کو پیسہ کھلا رہے ہیں اور وہ عملیات کر رہا ہے. وہ کسی بھلے آدمی نے ان کو بتایا ہمارے حضرت کا پتہ، وہ حضرت کے پاس آئے تو حضرت نے بتایا بے وقوف، جب اس کے اسسٹنٹ نے تم سے سب پوچھ لیا تو انٹر کام کے اس کو بتا دیا، اور اس کا خرچہ کتنا ہوا، 5-7 روپے کی 11 سوئیاں اس نے خریدی اور 2-4 روپے کا اس سوٹ کا گولا لیا اور وہاں دبا دیا اور آپ کو کہا جا کے دیکھ لیا. ایسے ایسے یہ جو ہے دھوکے دیتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں ایسا نسخہ دے دیا ہے نا، بس یہ بات کرنی تھی. اور یہ بدگمانی والی بات جو میں کر رہا تھا، یہ بڑی خطرناک چیز گھروں کے اندر یہ بہت ہے، ایک دوسرے پہ بدگمانی ہے کہ فلاں نے ہم پہ کچھ کرا دیا. یقین جانیے کہ یہ حرام ہے، ایسا کام ہرگز نہ کرنا چاہیے. جب تک آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، حقائق سے پتہ نہ ہو، اس وقت تک کسی پر یہ الزام لگانا، بدگمانی کرنا، یہ شیطان کی کاروائیاں ہیں گھروں میں لڑائیاں کرانے کے لیے. تو اس کو یہ ایسا آسان نہیں ہے کہ جو چاہے کسی میں جادو کرا دے اور وہ ناچتا پھرے، ایسا نہیں ہوتا. یہ سب ان کی عامل لوگ جو ہیں، ان کی یہ ساری کارستانیاں ہیں شیطانی. یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ جانتے نہیں ہیں، بس یہی ڈرامے بازیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو الو بنا کر اپنا پیسہ گھسیٹتے ہیں. اس لیے بجائے عاملوں کے پاس جانے کے، آپ نے یہ نسخہ آپ کو میں نے بتا دیا، اس کو کریں ان شاء اللہ تعالیٰ، بے فکر رہیں. ہاں، جو مصیبت ہمارے مقدر میں ہے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ ہو لنا، اب جو مصیبت اللہ نے لکھ دی ہے جو ٹل نہیں سکتی. کچھ مصیبت ایسی ہوتی ہے جو معلق رہتی ہے، آنے والی ہوتی ہے بلا، لیکن ہمارے کسی صدقات کی وجہ سے، کسی خیرات کی وجہ سے، کوئی نیک کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دیتے ہیں، دعا کی وجہ سے ٹال دیتے ہیں. ایک بلا ایسی ہوتی ہے جو معلق ہوتی ہے کہ ابھی آئی نہیں ہے، آج آ سکتی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں، دعاؤں سے ٹال دیتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رہنا ولاف عن کثیر ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ہے نا، اسی کے آگے ہے نا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور ویاف عن کثیر، اور بہت سی چیزیں تو ہم ایسے ہی تمہیں معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ تم ہمارے ہو بھائی، تم ہمارے بندے ہو، ہم نے تم بھیجا ہے، ہم تم سے محبت کرتے ہیں. تمہارے گناہوں کی وجہ سے اگر عذاب آنے لگا، اچھا یہاں ایک نقطہ اور، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی معلوم ہی ہم سے کیا گناہ ہو گیا جو غلام وسیع ہوتا تھا، ارے ہم تو صبح سے لے کے شام تک گناہ ہی گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں. اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مصیبت آنے لگے تو پھر تو پتھروں کی طرح عذاب ہم پر گھر سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں بوڑھے لوگ نہ ہوں، اور تم میں یہ مویشی نہ ہو، اور دودھ پیتے شیر خوار بچے نہ ہو، تو تم پر اللہ کا عذاب پتھروں کی طرح برس. یہ دیکھو بوڑھے لوگوں کی قیمت. بوڑھے لوگ تو ہم سمجھتے ہیں بس یہ چار پائی وہ لگے ہیں، کام تو کچھ کرتے نہیں. اب ہم جوان ہیں، ہم دیکھو صبح سے شام محنت کر کے ہم ان کو کھلا رہے ہیں. ارے ظالم، اگر یہ تمہیں پیدا نہ کرتے تو تم کہاں سے کھلاتے ہیں؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں دیکھنی ہے. ہمارے ماحول میں یہ اثرات بہت زیادہ ہیں کہ جو ہے وہ مصیبت آ گئی تو پریشان ہو گئے کہ کسی نے کچھ کرا دی. تو جو چیز جو یہ بتا رہا تھا کہ بلاؤں کی تین قسمیں، تو ایک قسم وہ ہے جو بلائے مبرم کہلاتی ہے، جو آ کر ہی رہتی ہے، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے، بندے کے لیے فائدہ ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو بھی حال بندے کے ساتھ ہوتا ہے اس میں بندے ہی کا سراسر فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ فرمایا کہ چار، بھائی آگے آ جائیں، چار صورتیں ہیں کہ یا تو مصیبت بھیجنے میں اللہ کا کوئی فائدہ ہو، بتائیے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ ہمارے محتاج نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ ظالم ہے کہ اللہ بندے پر مصیبت بھیج کے کوئی نفع اٹھا لے، اللہ نفع سے بے نیاز. دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ اللہ کا فائدہ ہو، کچھ بندے کا فائدہ ہو، یہ بھی ممکن نہیں، کیونکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے نیازی متاثر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی کے محتاج نہیں ہے، کسی کو نقصان پہنچا کے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ نہ اللہ کا فائدہ ہو نہ بندے کا فائدہ ہو، تو یہ بھی ایک فضول کام ہے، خواہ خواہ میں مصیبت بھیج دیں گے اللہ تعالیٰ، کوئی تو کام ہوگا. تو چوتھی ایک ہی صورت یہ رہ گئی ہے کہ اس میں سراسر بندے ہی کا فائدہ ہو، تو وہ مصیبت پھر آ کے رہتی ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ بندے کے لیے اس میں بہت سے فوائد اور ثمرات ہوتے ہیں اس مصیبت میں، کہ اس پر وہ صبر کرتا ہے. بعض اوقات بندہ اپنی نیک کاموں سے، عبادات سے اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا، نیک مقام پر پہنچ نہیں سکتا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر کچھ مصیبت کو پریشانی بھیج دیتے ہیں، اور اس پر وہ صبر کرتا ہے، اور اس صبر کی برکت سے اللہ اس کو اونچے مقام عطا فرما دیتے ہیں. اب چونکہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہوتی، خفیہ ہے، یہ اگر دکھا دیتے تو عالم میں کوئی مسلمان یعنی کافر رہتا ہی نہیں، سارے کے سارے ایمان والے ہوتے، لیکن ان میں دھوکے باز بھی ہوتے، بے وفا بھی ہوتے. اس لیے اللہ نے اس کو پردے میں رکھا ان چیزوں کو، تاکہ میرے عاشق اور وفادار بندے صرف میری خاطر سے میری عبادت کریں، میری خاطر سے میرے احکامات پر عمل کریں، کوئی اور مقصد ان کا نہ ہو، دنیاوی فائدہ غرض سفارش ان کا مقصد نہ ہو. اس لیے اللہ نے یہ سب چیزیں پردے میں رکھی ہیں. لیکن ہر مصیبت میں بھی مومن کا فائدہ ہے، کافر کا کوئی فائدہ نہیں. یاد رکھیے، کافر کے پاس چونکہ بنیادی چیز کلمہ نہیں ہے، اس لیے کافر کتنی بھی نیک کام کر لے، کتنے بھی اخلاقیات کر لے، کتنی بھی ترقی کر لے، لیکن کافر کا ایک فیصد بھی کوئی فائدہ نہیں. چاہے کتنے لوگوں کو مفت تقسیم کرے کمبل دوائیاں اور کھانے پینے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اور مسلمان کتنا بھی گناہگار ہو، کیسے بھی اس نے گناہ کر ڈالے ہو، لیکن وہ توبہ کر لے گا. اگر توبہ کرے بغیر بھی مر گیا لیکن ایمان کے ساتھ مرا، تو بھی آخر کار جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا. اس کلمے کی، یہ کلمے کی قیمت ہے. اس لیے تو ہم سب بہت شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان گھرانے میں مفت میں ٹکٹ دے دیا جنت. اب ایک کام یہ رہ گیا کہ اب ہم نے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا. دوسرا کام بس اتنا کر لینا ہے کہ تقوی اختیار کر لینا ہے کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا. آپ ولی کامل ہوں گے انشاءاللہ، اور جنت میں دخول اولی نصیب ہو، جہنم میں جانے کی نوبت نہیں آئی. کیوں جائیں جہنم میں؟ ایسی اللہ تعالیٰ نے ہم کو مصیبت اٹھانے کے لیے پیدا نہیں کیا دوستو. ہم نے اپنے آپ کو دین نہ سیکھ کر پریشان کر رکھا ہے، عواملوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پھر گھروں کے اندر جھگڑے، ایک دوسرے سے لڑائیاں، اس نے ہم پہ کچھ کرا دیا اس نے. ان چیزوں سے میرے دوستو عزیزو آپ جان چھڑائیے، اپنے دلوں کو صاف کیجئے ایک دوسرے سے، واللہ گھر نمونہ جنت کا بن جائے گا. اس چیز نے ہمارے گھروں کو بے حد آگ لگا رکھی ہے، بہت پریشان کر رکھا ہے ان لوگوں نے کہ اس نے کچھ کرا دیا، اس نے کچھ کرا دیا. ایسا نہیں ہوتا دوستو، کسی کو طاقت نہیں ہے کہ اس طرح سے کسی کو پریشان کر کے ذرا تعویذ کیا وہ پریشان ہونا شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. آپ سکین و قلب پڑھیے اور اللہ پر توکل کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہمارا ایمان ہے. بس یہ تین و قلب پڑھیے صبح شام اور بے فکر رہیے اور اپنے دلوں کو صاف رکھیے. یہ سب چیزیں گھروں کو آگ لگاتی ہیں، گھروں میں جھگڑے، گھروں میں پریشانیاں ایک مصیبت ہیں. تو بہرحال یہ سب بات زمینی ہو گئی آدھے گھنٹے. مولانا جو ہے وہ منتظر رہتے ہیں کب یہ کتاب کھولے اور اصل مطلب کیا ہے. یہ سب باتیں مولانا تو ماشاء اللہ سب جانتے ہیں اور میری محبت میں صبر کر لیتے ہیں، اس لیے ان کے اطمینان کے لیے پہلے میں نے اٹھا بھی نہیں کتاب میں سبزی کے. مگر یہ بات ہے، میں نے جو بات کہی ٹھیک ہے نا، اتنے لوگ پریشان ہیں اس سے. اور کسی مومن کو اذیت سے بچانا ثواب نہیں ہے، اچھی بات ہے نا. میں نے جو بات کہی ہے آپ لوگوں کو اس سے کچھ فائدہ ہوا کہ نہیں؟ ایسی بات ہے نا، آج کل گھروں کے اندر کس طرح یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں. اس بہو نے ہم پہ کچھ کرا دیا جب سے یہ آئی ہے، جب سے گھر پہ مصیبت آ گئی. یہ بھی یہ بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے. اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ ہمارے خاندان میں ایسے تو انہوں نے کہا کہ جب سے یہ آئی ہے ہمارے گھر میں نوست آ گئی. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. قیامت کے دن ایسے لوگوں کی گردن ناپی جائے گی. ہاں میں بتا رہا ہوں، ارے نوست تو گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی سب سے منحوس گھڑی وہ ہے جب وہ خدا کو ناراض کر رہا ہوتا. نوست تو گناہوں سے آتی ہے، بے نمازیوں کی نوست آتی ہے، روزے خوروں کی نوست ہوتی ہے، گانے سننے سے نوست ہوتی ہے، نظر کی خرابی سے نوست ہوتی ہے، اور گالم گلوچ کرنے سے نوست ہوتی ہے، حسد کرنے سے نوست ہوتی ہے، تکبر کرنے سے نوست ہوتی ہے، جھوٹ بولنے سے نوست ہوتی ہے. اس پہ تو ہماری نظر جاتی نہیں. وہ بیچاری ہے ابھی آئی ہے گھر میں، آپ کو مصیبت آ گئی، سارے الزامات اس کے اوپر. جب سے یہ آئی ہے یہ مصیبت، ارے گناہوں کی رزق میں بے برکتی گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، مصیبتیں بیماریاں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. تو اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ نند بھارت کے جھگڑے، اس نے ہم پہ کچھ کرا دیا اس نے. ارے بھائی آپ کو کیسے پتا کہ اس نے کرا دیا؟ اور کسی کو ایسی طاقت اللہ نے نہیں دی اس طرح سے کہ وہ. ہاں جادو ہے، لیکن ابھی زمانے میں میرے دوستو یہ سب ڈرامے بازی بورڈ جو لگے ہوئے ان میں سے 100% ڈرامے باز ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے اندر، کچھ جانتے ہی نہیں. ختم ہو چکی ہے چیز، ناپید ہو چکی ہے تقریباً. تو ہمیں معلوم نہیں دنیا میں کوئی ہوپ بننے والا، ہم اس کا دعویٰ نہیں کرتے. لیکن یہ آئے دن جو ہوتا رہتا ہے یہ سب بالکل بیکار باتیں ہیں، یہ پرسودہ باتیں ہیں، ان کو چھوڑیے اور دین پر آ جائیے. دیکھیے زندگی جنت کا نمونہ بن جائے. میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا، اے خدا اے خدا اے خدا. کوئی نہیں آہ تیرے سوا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. زندگی میری ہے تیرا ذکر لقا, زندگی میری ہے تیرا ذکر لقا. لقا معنی ملاقات, یعنی جب آدمی اللہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ سے گویا باتیں کر رہا ہے, شرف ہم کلامی ہے, یہ ملاقات ہے. اور ایک ملاقات ہوتی ہے ایسے وقت جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں نا, جب ہم سب تحجد کے وقت ایک دو تہائی جب رات گزر جاتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں. اس وقت ہم لوگ تو سوئے پڑے ہوتے ہیں, لیکن سونے میں فرق ہوتا ہے دوست. ایک آدمی بیمار ہے, کمزور ہے, اس کا طریقہ بھی دیکھو کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت ہے. ہمارے حضرت نے بتایا کتنے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا کہ بھائی اگر رات میں نہیں اٹھ سکتے تو عشاء کی نماز کے چار فرض ہوتے ہیں, اس کے بعد دو رکعت سنت پڑھتے ہیں, اس کے بعد وتر سے پہلے دو رکعت اور پڑھ لو اور نیت کر لو تہجد کی کہ اللہ صبح اٹھ نہیں سکتے. حدیث پاک میں ہے کہ جس نے یہ وتر سے پہلے جو بھی نماز پڑھی جائے گی کل عشاء کے چار فرض اور وتر کے درمیان جو نماز پڑھی جائے گی فہو من اللیل, وہ قیام اللیل میں شمار ہوگی. ٹھیک ہے, اب اگر آنکھ کھل گئی تہجد میں تو پھر آپ پڑھ لیجئے, منع نہیں کرتے, بریانی بھی کھا لو. لیکن اگر کمزوری ہے, بیماری ہے, یا پڑھاتے جیسے مولانا ہیں, علماء لوگ ہیں, ان کے پڑھانے میں دماغ خشک ہو جاتا ہے اور تھک جاتا ہے, ایسے لوگوں کا تو سونا بھی عبادت ہے دوستو. عالم کا سونا بھی عبادت ہے, ہمارا عالم کا سونا سونا ہے, سونا چاندی بھی نہیں, سونا ہے. ہاں ہمارا سونا سونا ہے اور ان کا سونا سونا ہے. ہاں یہ مت سمجھنا کہ یہ عالم ہے, کیسے عالم ہے, یہ تو تہجد ہی نہیں پڑھتے. نہیں, علماء کا سونا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتے ہیں کہ میرا بندہ تھکا ہوا ہے, میرے دین کی خدمت کر کے آیا, اس کو تھکیاں دے کے سلا دو. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں فرشتوں کو, میرے بندے کو اٹھنے نہ دینا. ارے اللہ بڑی رحمت والے ہیں, دین کو ہم نے مشکل بنایا ہوا ہے دوستو. دین آسانی سکھاتا ہے, ہر قدم پر دین میں آسانی ہی آسانی ہے. دیکھو اگر صحیح طریقے سے اسلامی طریقے سے شادی کرو, آسانی ہے کہ نہیں؟ نہ کوئی پیسہ خرچ, نہ کوئی نمود و نمائش, نہ کوئی جھگڑے, اور نہ ہی شکایتیں. آج شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ارے یہ آیا ہے سسرال سے, یہ آیا بتائیے, یہ کچھ چیخے بھیج دیے, کچھ ٹھیکے بھیج دیے, یہ کیا ہو؟ شکایتیں ہی شکایتیں, پریشانیاں اور جھگڑے, رسومات. ان کو اگر چھوڑ دیں ہم, سچی طریقے سے اسلامی شادی کریں تو دوستوں کتنی آسان. دین میں تو آسانی ہی آسانی ہے, ہم لوگوں نے دین کو مشکل سمجھ لیا ہے, پریشانی کری, ماحول کے چکر میں ہم آ گئے. نیک صحبتوں میں بیٹھیں گے دین پر سمجھ میں آئے گا, دین پیارا لگے گا, پھر آپ کو زندگی کا مزہ بھی آئے. تو یہ جو وقت ہوتا ہے یہ اللہ سے خاص ملاقات کا وقت ہوتا ہے. لیکن اکثر لوگ طاقت رکھتے ہیں لیکن سوئے پڑے ہوتے ہیں. عالم ہے کہ بے لاج پڑا سوتا ہے, غفلت میں ہر ایک شخص پڑا ہوتا ہے, اے دوست مگر رات کے اس سناٹے میں رو رو کے تیرا نام کوئی دیتا. اولیاء اللہ کا یہ ملاقات تنہائی میں اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. یہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, کیا فرمایا جب حضرت تھانوی رحم, دیکھو اللہ والوں سے تعلق کتنے بڑے عالم تھے, علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ندوۃ العلماء کے بڑے بڑوں میں سے, ایسے بزرگ تھے کہ جن کے تمام یہ عرب ممالک میں غلغلہ تھا ان کی عربی کا, عربی میں کتاب لکھتے تھے, عربی میں ہی دیکھتے تھے, اردو کو نہیں ہاتھ لگاتے تھے, اتنے بڑے عالم تھے. اور دوسرے علماء ایک مولانا مسعود احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے, ان کے ساتھ اور دوسرے دیگر علماء جب بیٹھتے تھے تو تھانہ بھون کا مذاق اڑاتے تھے, جہاں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے جن کی بیٹھتی زیور ہے, ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ چٹائی پہ بیٹھے اتنی سی خان پائے, کیا ہر وقت اللہ اللہ تسبیح کیا لیے بیٹھے رہتے ہیں بڑے لیے. لیکن دل میں کچھ چبھن تھی. ایک دفعہ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حکیم الامت کے بھتیجے تھے, انہوں نے ان کو خط لکھ دیا, اور انہوں نے خط لکھا کہ قال را بگزار مرد حال شو, قال را بگزار مرد حال شو, پیشے مرد کاملے پامال شو. کہ اپنے قیل و قال کو یہ علمیات ہیں درسیات ہیں مانا, لیکن تھوڑی دیر کو اس کو ذرا ایک طرف کر کے کسی مرد حال سے ملو پھر تمہیں پتہ چلے گا. علم ہونا منزل تک نہیں پہنچاتا. ہاں ایک ہوتا ہے علم ہونا اور ایک ہوتا ہے بالغ منزل. ایک عالم منزل ایک بالغ منزل. جو منزل پہ پہنچا ہوا ہے وہ کامیاب ہے یا جو صرف عالم منزل ہے وہ کامیاب ہے؟ جو بالغ منزل ہے وہ کامیاب ہے. جب انہوں نے خط میں لکھا کہ کسی مرد کامل کے پاس جاؤ اور پیش مرد کامل پامائش ہو کہ اپنی رائے کو فنا کر دو, جیسے وہ کہے ویسے کرو, پھر دیکھو تم کیا بنتے. چوٹ لگ گئی, اب وہ چلے گئے. اچھا دونوں علماء مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ دونوں آپس میں یہی مذاق اڑاتے. پھر ایک دن دونوں جو ہے چھپ کر گئے ایک دوسرے سے, چھپ کر گئے تھانہ بھون, چھپ کر گئے حکیم الامت کے پاس. لیکن جب وہاں ٹرین اسٹیشن پر دونوں اترے تو آمنا سامنا ہو گیا. اب پوچھ رہے بھائی آپ کیوں یہاں آئے ہیں, آپ کو تھانہ بھون کا آپ کا کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا آپ کا کیا ہے؟ کہ بھائی ہم تو آئے ذرا دیکھنے کے کیا. انہوں نے کہا ہم جی لے آئے تھے. اب دونوں مل کے جا رہے ہیں. اب جب ایک تقریر ہو رہی تھی, بیان ہو رہا تھا حضرت حکیم الامت خان جی رحمۃ اللہ علیہ, جب بیان سنا تو رونے لگے. اتنے بڑے عالم اتنے بڑے بزرگ جو عرب ممالک تک میں مشہور تھے, وہ حضرت خان جی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سن کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سمجھتے تھے کہ علم ہمارے پاس ہے, آج معلوم ہوا کہ علم تو ان بوریا نشینوں کے پاس جن کا ہم مذاق اڑاتے تھے. اور پھر کیا فرمایا کہ جانے کس انداز سے تقریر کی, پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا. جو عالم ہوتے ہیں ان کو شیطان بڑے بڑے اشکالات بھی ڈالتا, لیکن اللہ والوں کی برکت سے وہ سب حل ہو جاتے. بہت سے لوگ ہمارے ساتھ بھی ہو, ہم حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے تھے, کئی کئی اشکال لے کے جاتے تھے کہ آج حضرت سے یہ پوچھیں گے یہ پوچھیں گے. اب بیٹھے مجلس ہو رہی ہے بیان ہو رہا ہے وہی باتیں اس میں جوابات مل جائے گا. پوچھنے کی نوبت اکثر نہیں آتی. یہ اللہ کی طرف کیوں ہے؟ اس لیے کہ تعلق اللہ کے لیے کیا نا, جوابات وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں, طالبین کی برکت سے آ رہے ہوتے ہیں, مضمون وہاں سے بھیجا جاتا ہے. جو سننے والے ہوتے ہیں جب کام اللہ کے لیے ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ تو مضمون وہاں سے آتا ہے, پھر اپنی زبان کو اختیار نہیں دیتے بلکہ اوپر سے مضامین دیتے. تو کیا ہوا کہ کہنے لگے کہ جانے کس انداز سے تقریر کی, پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا, اس طرح پایا مزہ قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ کر درس و تدریس و مدرسہ, شیخ بھی رندوں میں اب شامل ہوا. اتنے بڑے بڑے علمیات رکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے, یہ نہیں ہے کہ مدرسہ چھوڑ دیا, مراد یہ ہے کہ اپنی علم کی جو یعنی وفت تھی ہماری نظر میں کہ ہم کچھ ہیں, کہ ہمارے پاس اتنا علم ہے, اب ہم نے اس کو اتار کے خناس کو ہم نے ایک طرف کر دیا, اب ہم کسی اللہ والے کے غلام بن کے دیکھتے ہیں. تو غلام رندوں میں ہم شامل ہو گئے, تو ان کے ہم طالب بن گئے. اب کیا کیا کہہ رہے ہیں کہ نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا. اب جو اللہ والے سے تعلق ہو گیا اور ان کی ہدایت پہ چلنے لگے اور ان کی ہدایت کے مطابق ذکر و اذکار کا معمول شروع کر دیا روزانہ پابندی سے, تو اس کا نفع کیا ملا؟ فرمایا کہ اس طرح جیسے ہی اللہ کا نام لیا تو فرما رہے ہیں کہ نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا, ذکر میں تاثیر دوڑے جام. جیسے آپ شراب پی لو تو مستی کرتی ہے کہ نہیں, لیکن اللہ کی پاکیزہ شراب جو پاکیزہ شراب, ازلی اور ابدی شراب, ہمیشہ رہے ہمیشہ رہے گی. نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا, ذکر میں تاثیر دور جام ہے نا, اور وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے, صبح سے ہی انتظار شام. اب چسکا لگ گیا, چسکا لگا ہے جام کا, شان ہے صبح و شام کا, اب میں تمہارے کام کا اے ہم نفس و رہن, اب تمہیں اللہ کہوں گی. یہ ہوتا ہے دوستو کسی اللہ والے سے سچا تعلق کرنے کا, یہ فائدہ. بہار تہجد کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ جس آج کل کمزوری کا زمانہ ہے, کیونکہ تہجد پہ اٹھتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد نیند آ گئی اور فجر قضا ہو گئی, تو بھائی ایسی تہجد سے نقصان پہنچے گا آپ کو, ہم اس کا تحمل نہیں کر سکتے. تو اس کا آسان طریقہ ہم نے بتا دیا, علامہ شامی نے فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص وتر سے پہلے اور فرض کے بعد, عشاء کے فرض کے بعد جو نماز پڑھ لے گا اس میں سنتیں بھی شامل, اس میں تو پڑھنی ہے, لیکن اس کے بعد دو رکعت اگر قیام اللیل یا تہجد کی نیت سے پڑھ لی تو چار رکعت آپ کی تہجد میں شمار ہو جائے گی. ہے نا آسان نسخہ؟ بس ملاقات کر کے سو جاؤ بھائی, پھر اگر آپ کھلے اللہ ہمت کسی میں ہے تو بھائی اٹھ جائے, لیکن عام طور پر یہی ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے تہجد پڑھنے کی کوشش کی صبح اٹھ کے تو ان کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں, جماعت چلی گئی, جماعت واجب ہے اور تہجد ایک نفل ہے, ہے تو بہت اعلیٰ عبادت لیکن بہرحال نفل ہے. تو نفل کے لیے شیطان پھر کیا کراتا ہے, وہ کہہ رہا ہے ہاں بھائی تہجد گزار ہو گئے لیکن جماعتیں نکل رہی ہیں اور نمازیں قضا ہو رہی ہیں, وہ اس کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں جا رہا کہ ہم بڑے تعجب گزار ہیں. ایسی تعجب کا فائدہ نہیں ہے کچھ. کمزوری کا زمانہ ہے, وتر سے پہلے اور عشاء کے فرض کے بعد چار دو سنت پہ پڑھنی ہے, دو رکعت آپ اور پڑھ لیں. اور اس میں ایک اور فائدہ بتا دیا ہمارے حضرت نے کہ اس میں تعجب کا بھی نیت کر لیں اور اسی دو رکعت کے اندر آپ صلاح توبہ کی نیت بھی کر لیں کہ اللہ 24 گھنٹے مجھ سے جو گناہ ہو گئے کل سے لے کے آج تک, دور سے لے کے آج تک سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ آپ معاف کرنا دیجیے. صلاح توبہ بھی اسی کو رکعت میں ہوگی اور صلاح الحاجت کی بھی نیت اسی میں آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ میری فلاں 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 حاجت ہے وہ بھی اللہ آپ پوری کر دیجیے. دو رکعت میں آپ نے تہجد کا مزہ بھی لے لیا, توبہ بھی کر کے اللہ کو منا لیا اور اپنی حاجتوں کی درخواست بھی پیش کر دی. کیا بات ہے, تاریخ کتنا آسانی ہے. زندگی میری ہے تیرا ذکر لقا اور میری موت ہے تجھ سے ہوں میں جدار, میری موت ہے تجھ سے ہوں میں جدار. دیکھو گناہ کر کے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. گناہ کر کے اللہ سے دور ہونا اولیاء اللہ کے لیے تو موت سے بھی بڑھ کے, موت سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں. ہاں یہ فرما رہے ہیں. اور ذکر کیا ہے بتاتا رہتا ہوں. ذکر دو طرح کا ہے کہ ایک تو سبحان اللہ پڑھیں, نمازیں پڑھیں, خیر و خیرات کر رہے ہیں, صدقہ خیرات کر رہے ہیں, عمرہ کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, یہ ہے. اور ایک ہے گناہ سے بچنا. میرے دوستو یہ سب سے بڑا ذکر کیا ہے, گناہ سے بچنا. اللہ کا قرب ملتا ہے دوستو, اس لیے کہ گناہ پر دل چاہتا ہے, تقاضا دل کرتا ہے کہ ہم یہ گناہ کر لیں, یہ فطرت ہے انسان کی. لیکن اللہ کی خاطر یہ شخص اپنا دل توڑتا ہے. جو اپنا دل توڑتا ہے کسی کے لیے تو کیا اس کو اس سے پیار نہیں آئے؟ میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چون لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو. جو بندہ اللہ کے لیے اپنا دل توڑتا ہے دوستو, اس کا راستہ اتنی تیزی سے طے ہوتا ہے کہ پوچھئے نہیں. اللہ کا قرب عظیم اس کو حاصل ہوتا ہے. اور گناہ سے بچنے میں سب سے بڑا گناہ اس دور کا جو اللہ سے دور کیے ہوئے ہے, بتاتا رہتا ہوں ہر بیان میں بتاتا ہوں. الحمدللہ میرے مرشد کی تعلیم ہے کہ نظر کی بد نگاہی, نظر خراب کرنا یہ ایسا فتنہ ہے کہ لاکھوں تہجد کا نور لے جاتا ہے. ایک نگاہ خراب کی, کسی نامحرم کو دیکھ لیا, لاکھوں تہجد کا نور لے جائے گا دوستو. آپ پڑھتے رہو تہجد, آپ کرتے رہو تسبیحات, جتنا نور کمایا اس سے وہ سبھی آنکھوں کے ذریعے ضائع ہو جاتا ہے. جو شخص نگاہ کی حفاظت کر لے گا دوستو, میرے حضرت نے قسمیں کھا کھا کر فرمایا ہے, رو رو کر مسجد میں بیان فرمایا ہے کہ جو شخص یہ ایک کام کر لے کہ اپنی نظر کی حفاظت کر لے, نامحرم لڑکوں کو, بیریش لڑکوں کو اور نامحرم عورتوں کو نہ دیکھے, اور عورت اپنے نامحرم مردوں کو نہ دیکھے, جیٹھ کو نہ دیکھے, دیور کو نہ دیکھے, خالو کو نہ دیکھے, جن جن جوڑے اور رشتے نامحرم ہیں ان کو نہ دیکھے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں فرمایا ہے ذالک ازکی لہم, یہ تمہارے لیے سب سے پاک کرنے والی چیز ہے نگاہ کی حفاظت. میرے حضرت نے قسمیں کھا کر فرمایا کہ وہ شخص اللہ کا ولی ہو جائے گا جو صرف ایک ہی کام کر لے. یہ مطلب ہے کہ نگاہ کی حفاظت کرنے والے کو پورے کے پورے دین پر عمل کرنا آسان ہی نہیں بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے. اس لیے گناہ سے خوب ہمت کے ساتھ بچیں. زندگی میری ہے تیرا ذکر لقا اور میری موت ہے تجھ سے ہوں میں جدا, میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا, تیرے بن کیوں اندھیرا اندھیرا ہوا, تیرے بن کیوں اندھیرا اندھیرا ہوا, میری دنیا کا شمس و قمر کیا ہوا, میری دنیا کا شمس سو قمر کیا ہوا. اولیاء اللہ کا دن دوستو ان کی اولیاء اللہ کا سورج اور چاند یہ نہیں ہوتا ہو. روشنی کی روشنی وہ اس سے نہیں ہوتے, وہ خالص ایشن سے قمر سے روشنی دیتے ہیں. جب کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے, خطا سرزد ہو جاتی ہے, ان کے دل میں اندھیرا چھا جاتا ہے. ہائے یہ ہم نے کیا کر دیا, اپنے مالک سے ہم دور ہو گئے. وہ نور کی تجلیات کی برسات کہاں چلی گئی. تیرے بن کیوں اندھیرا اندھیرا ہوا, میری دنیا کا شمس و قمر کیا ہوا. میری دنیا کا شمس و قمر کیا ہوا, بحر طوفان غم ہے مخالف ہوا. بحر طوفان غم ہے مخالف ہوا, میری کشتی کا ہے تو ہی بس نا خدا. میری نا خدا مانے کشتی چلانے والا, یعنی ہماری کشتی تو اللہ بس آپ ہی کہہ رہے ہوں طرف پر ہے, آپ ہی کا سہارا ہے ہم کو, اور کسی کی طرف ہماری نظر بھی نہ ہو. بحر طوفان غم ہے مخالف, ہر جگہ مخالف ہوا کیا مطلب, ہر جگہ گناہوں کا سیلاب ہے, ہر کوئی جو ہے مخالف بن رہا ہے, چلنے نہیں دے رہا دین پہ اور پریشان کر رہا ہے. تو اللہ آپ کو, آپ جس کو جلد فرما لیں, آپ جس کی مدد فرما دیں, پھر اس کو ساری کائنات مل کر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور پھر اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہ سکتی, پھر وہ ہے اور اللہ ہے بس. بحر طوفان غم ہے مخالف ہوا, میری کشتی کا ہے تو ہی بس نا خدا. میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا, اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. تیری رحمت کا خورشید روشن ہوا, تیری رحمت کا خورشید روشن ہوا, ہر سزا سے بری ہو گیا نا سزا. ہر سزا سے بری ہو گیا نا سزا. کی رحمت کا کیا ٹھکانا ہے دوستو. ہاں جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے, میرے حضرت کا شعر ہے, جب حشر میں بخشیں گے گناہوں کو کرم سے, کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کا. کیسے کیسے گناہگار بخشے جائیں گے, توبہ کر لے انسان سب معاف اور صاف ہو جاتا ہے. توبہ سے اللہ کی رحمت کا خورشید ہر وقت ہر لمحہ روشن رکھو دوستو, ہر لمحہ. توبہ و استغفار ندامت اس کو اپنا مضبوط راستہ بنا لو, تو بس ہر وقت اللہ کی خورشید کا رحمت کا خورشید روشن کیے رہے گا دل. تیری رحمت کا خورشید روشن ہوا, ہر سزا سے بری ہو گیا نا سزا. میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا, اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. آخری شعر ہے, تیرے دریائے رحمت کا ہے آسرا, تیرے دریائے رحمت کا ہے آسرا, ورنہ اختر ہے اعمال سے بے نوا. ورنہ اختر ہے اعمال سے بے نوا. بات تو کمال کی جب ہے جب عمل بھی کرتا رہے اور یہی سمجھے کہ بھائی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہمارے جب قبول ہوگا تب تو کام بنے گا, بھی کیسے پتا کہ ہمارے اعمال قبول ہوں گی کہ نہیں. اپنے اعمال کے ناز اللہ کو پسند نہیں ہے دوستو, ہمارے اعمال کیسے پوچھے پوچھے ہیں. کبھی کوئی اگر کسی کو عیب نظر نہ آئے تو سوچے کہ کیا ہماری یہ نماز اس قابل ہے کہ ہم اللہ کے حضور پیش کر سکیں, کیا ہماری تلاوت اس قابل ہے, کیا ہمارے ذکر اذکار اس قابل ہیں کہ اللہ کے حضور. جواب یہی آئے گا کہ نہیں, ہرگز نہیں. صرف ان کا فضل ہی کام کرے دوستو, ان کی رحمت کا آسرا رکھو, کام کرتے رہو اور ڈرتے رہو, یہ ہے عاشقین کا سیوا کہ کام کرتے بھی رہتے ہیں اور ڈرتے بھی رہتے ہیں کیا پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں. امید قبول تو رکھنا چاہیے لیکن ایک احتمال ہونا چاہیے کہ شاید قبول نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ قبول نہ ہو, کہیں اس میں ریا دکھلاوا شامل نہ ہو, کہیں اس میں کوئی اور نقصانیت شامل نہ ہو گئی ہو, کہیں حرام مال نہ شامل ہو گیا ہو. ڈرتے ہونا چاہیے. تیرے دریائے رحمت کا ہے آسرا ورنہ اختر ہے اعمال سے,